السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے افغان رہنماؤں اور امریکی کمانڈر سے ملنے کے بعد پیر کو افغانستان کا مختصر دورہ کیا. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل ذات افغان تنازع کے حل کی کوششوں کے سلسلے میں ایک بار پھر کئی اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں میں رقوم کی تقسیم سے متعلق کیس میں پاکستانی فوج کے ملوث افسران کے خلاف 4 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور وزیراعظم عمران خان بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ سے ملاقات کی ہے. پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں قوم پرست جموں و کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر احتجاج کیا گیا ہے. اور امریکی حمایت یافتہ اتحادی فوجوں نے عراق کی سرحد کے قریب واقع داعش کے زیر قبضہ آخری علاقوں سے اس کے جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکساس میں سرحدی علاقے الپاسو کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پیر کی رات ایک جلسے عام میں سرحدی دیوار کی تعمیر کے مطالبے پر زور دیں گے. اور 61st گریمی ایوارڈ کا اعلان ہو گیا ہے، اور امریکی سنگر لیڈی گاگا نے بیک وقت 3 ایوارڈز اپنے نام کر لیے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ لمحے کے بعد. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے افغان رہنماؤں اور امریکی کمانڈر سے ملنے کے بعد پیر کو افغانستان کا مختصر دورہ کیا. ان کے دورے میں کابل سے باہر ایک اڈے پر مختصر قیام شامل تھا، جہاں امریکہ کی خصوصی فورسز اپنے افغان ہم منصبوں کو تربیت دیتی ہیں. ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب مذاکرات کار سن 2001 سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے کسی امن سمجھوتے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. شینہن نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے نام و نگاروں کو بتایا کہ وہ افغان عہدیداروں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا مذاکرات میں شامل ہونا کس حد تک اہم ہے، اور یہ کہ وہ موجودہ ملکی حالات سے بھی انہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد افغان تنازع کے حل کی کوششوں کے سلسلے میں ایک بار پھر کئی اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق خلیل زاد امریکہ کے ایک بین الادارتی وفد کے ہمراہ 10 سے 28 فروری کے دوران بیلجیم، جرمنی، ترکی، قطر، افغانستان اور پاکستان کا دورہ کریں گے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں میں رقوم کی تقسیم سے متعلق کیس میں پاکستانی فوج کے ملوث افسران کے خلاف 4 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ میں اصغر خان عمل درآمد کیس کی سماعت جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنی رپورٹ پیش کی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے دبئی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ سے ملاقات کی ہے. دبئی میں آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹینا لیگارڈ سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے سمیت دیگر شعبوں میں کی گئی اصلاحات سے آگاہ کیا. ملاقات کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے میں اس ملاقات کو تعمیری قرار دیا گیا. پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں قوم پرست جموں و کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر احتجاج کیا گیا اور ہڑتال کے سبب معمولات زندگی معطل رہے. محمد مقبول بٹ 9 فروری 1984 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی پر چڑھ گئے تھے. انہیں 1960 کی دہائی کے دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کے بومئی سوپور علاقے میں انٹیلیجنس افسر کے قتل کے مقدمے میں مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی تھی. امریکی حمایت یافتہ اتحادی فوجوں نے عراق کی سرحد کے قریب واقع داعش کے زیر قبضہ آخری علاقوں سے اس کے جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. تاہم ان کی پیش قدمی ان علاقوں سے نقل مکانی کے لیے باہر آنے والے شہریوں کی وجہ سے رک گئی ہے. فوجوں کا کہنا ہے کہ جنگجو بھی ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے شدید مزاحمت کر رہے ہیں. اور امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے پیر کے روز کہا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کی دنیا میں موجودگی برقرار ہے، جبکہ امریکی پشت پناہی والے جنگجو مشرق شام میں ان عسکریت پسندوں کے آخری ٹھکانوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شینہن نے افغانستان جاتے ہوئے دوران پرواز صحافیوں کو بتایا کہ جب داعش کی صلاحیتوں کی بات ہوتی ہے تو یہ رہ جانے والی ٹکڑیوں اور ان کی پناہ گاہوں کے درمیان مختلف ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک فوجی کاروائیوں کی بات ہے تو شام میں ان کو کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے اور ہم اچھی پیش رفت کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے اتحادیوں کو یقین دلایا تھا کہ امریکہ شام سے اپنی فوجوں کے انخلاء کے بعد داعش کو تباہ کرنے کی کوششیں ختم نہیں کرے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکساس میں سرحدی علاقے الپاسو کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پیر کی رات ایک جلسہ عام میں سرحدی دیوار کی تعمیر کے اپنے مطالبے پر زور دیں گے. الپاسو کے سابق کانگریس مین بیٹا اورکوئن نے، جو سن 2020 کی صدارتی دوڑ میں حصہ لینے کے متعلق سوچ رہے ہیں، ٹرمپ کے دیوار کے مطالبے کی مخالفت کرنے والوں کے مارچ میں شامل ہوں گے. ٹرمپ کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی حکومت کو جمعے کی حتمی تاریخ تک ایک اور جزوی شٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے. وینزویلا کا عبوری صدر وان گائیڈو نے، جنہیں امریکہ اور دوسرے 50 ملکوں نے صدر تسلیم کیا ہے، اتوار کے روز فوج کو خبردار کیا کہ وینزویلا میں انسانی ہمدردی کی امداد کو داخل ہونے سے روکنا انسانیت کے خلاف جرم ہے اور ان کے قتل عام کے مترادف ہیں. امریکی خوراک، دوائیوں اور انسانی ضرورت کی اشیاء کی ایک کھیپ جو ایک ٹینکر اور دو بڑے ٹرکوں میں لدی ہوئی ہے، ایک پل کے وسط میں کولمبیا کی جانب رکی ہوئی ہے. وینزویلا کے صدر نکولس ماڈورو نے فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ امدادی اشیاء کو سرحد پار نہ کرنے دیں. تھائی لینڈ کے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر شہزادی ابوالرتنا مہدیول کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے. وہ برطرف وزیراعظم تھاکسن شناوت کی پارٹی کی جانب سے یہ انتخاب لڑنا چاہتی تھیں. انتخابی کمیشن کا یہ بیان تھائی لینڈ کے بادشاہ مہا وجیرا لونگکارن کے گزشتہ ہفتے کے اس اقدام کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی بڑی بہن کے منصوبے کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا. اور 61ویں گریمی ایوارڈ کا اعلان ہو گیا ہے. امریکی سنگر لیڈی گاگا نے بیک وقت تین ایوارڈز اپنے نام کر لیے ہیں. میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے ایوارڈ شمار ہونے والی گریمی کی تقریب اتوار اور پیر کی درمیانی شب لاس اینجلس میں سجی. تقریب ہر بار کی طرح اس بار بھی رنگوں اور روشنیوں کے نور میں لپٹی ہوئی تھی. اس پر سنگرز، ایکٹرز اور ایکٹریسز نے جو جلوے بکھیرے وہ یادگار بن گئے. یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. افغانستان میں مفاہمت کے عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زل میں خلیل زاد افغان تنازع کے حل کی کوششوں کے سلسلے میں ایک بار پھر کئی اہم ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے افغان رہنماؤں اور امریکی کمانڈروں سے ملنے کے بعد پیر کو افغانستان کا مختصر دورہ کیا. اسلام آباد سے محمد جلیل اس کی تفصیل دیں گے.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق خلیل زاد امریکہ کے ایک بین الاقوامی ادارتی وفد کے ہمراہ 10 سے 28 فروری کے دوران بیلجیم، جرمنی، ترکی، قطر، افغانستان اور پاکستان کا دورہ کریں گے. محکمہ خارجہ نے کہا کہ خلیل زاد کا یہ دورہ امن عمل کی کوششوں کا حصہ ہے. جن میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مفادات کا تحفظ اور تمام افغان فریقین کو مذاکرات کے لیے ایک میز پر لانا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کا تعین کر سکیں۔ تاہم محکمہ خارجہ کے بیان میں دورے سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ قطر میں طالبان کا سیاسی دفتر واقع ہے، جہاں خلیلزاد نے گزشتہ ماہ طالبان کے نمائندوں سے افغانستان میں قیام امن سے متعلق مختلف امور پر بات چیت کی۔ تاہم اس بات چیت میں کابل حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا، اور امریکہ طالبان کو کابل حکومت کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تاہم طالبان تاحال کابل حکومت سے کسی طرح کی بات چیت پر آمادہ نہیں ہے۔ خلیلزاد نے گزشتہ جمعے کو واشنگٹن میں واقع امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں رواں سال جولائی میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوئی سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ تاہم خلیلزاد نے خبردار کیا کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ایک طویل راستہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ خلیلزاد کے خیال میں ان کے بقول جولائی تک ایک معاہدہ طے پانے کے لیے کافی وقت ہے اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ دوسری طرف ان کے بقول اس دوران کم از کم اہم پیش رفت ہو سکتی ہے جس کا افغانستان کے مستقبل اور انتخابات پر مثبت اثر پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شناہن نے پیر کو افغانستان کا مختصر دورہ کیا، جس دوران انہوں نے افغان رہنماؤں اور امریکی کمانڈروں سے ملاقات کی ہے۔ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب افغان تنازع کے حل کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ افغان عہدیداروں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا افغان امن مذاکرات میں شامل ہونا کس قدر اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی کردار اہم ہے، لیکن ان کے بقول اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں ہی کو کرنا ہے۔ ان کے بقول اپنے افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد کو کم کرنے سے متعلق کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ ان کے خیال میں امریکہ افغانستان میں اسی حد تک فوج کی موجودگی چاہتا ہے جس سے ملکی دفاع کو یقینی اور خطے میں استحکام پیدا ہو سکے۔ یاد رہے کہ امریکی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں تعینات 14,000 امریکی فوجیوں کی نصف تعداد کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں غیر ممالک کا کوئی کردار نہیں تھا۔ طالبان مستقبل کی افغان حکومت میں شامل ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے حکومت میں شامل ہونے سے 20 سال پرانا دور واپس نہیں آئے گا، اب طالبان بدل چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
افغان مفاہمتی عمل کے اگلے مرحلے کے لیے امریکی مندوب زلمے خلیلزاد کا ایک اور دورہ شروع ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان نے پاکستانی اخبار ڈان کو انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، مستقبل کی افغان حکومت میں تمام نسلی اکائیاں شامل ہوں گی اور آئین اسلامی ہوگا۔ طالبان مستقبل کے سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے۔ پہلے ملک پر سے بیرونی قبضہ ختم کرایا جائے گا، پھر اندرونی اختلافات دور کیے جائیں گے۔ کابل میں سینئر صحافی انیس الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے حکام کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زلمے خلیلزاد نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے۔ اگر طالبان اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔
اگر یہ طالبان اب نہیں مان رہے تو یہ ان کی سیاسی سٹیٹمنٹ ہوگی، یا وہ جو ہے اس چیز سے اپنے آپ کو نکال رہے ہوں گے کہ نہیں پاکستان کو ہم کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، یا ان کا کوئی اور وہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو جو باتیں ہو رہی ہیں طالبان اور مذاکرہ امریکہ کی، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو پاکستان کی آ رہی ہیں، اور خود پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اور کنوینس کریں گے۔
کابل میں سابق پاکستانی سفیر رستم شاہ مومن کہتے ہیں کہ طالبان ایک نئے آئین کی بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن موجودہ آئین میں بھی 90% اسلامی شقے ہیں۔ طالبان کے مشورے سے اس میں ترامیم کر کے ان کے لیے قابل قبول بنایا جا سکتا ہے۔
آئین یہی ہوگا، اس میں کچھ ترمیم وغیرہ کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی یونٹی کے لیے اور امن کے لیے کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ اصولاً یہ دستور وہ نہیں مانتے، ان کی بات یا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر دستور میں کچھ ترامیم کی جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک اسلامک دستور ہے، اس میں کافی اسلامی دفعات بھی موجود ہیں، اس میں 90% تو ایسی وہ ہیں جن سے میرا خیال میں طالبان اتفاق کریں گے۔ باقی جہاں جہاں ان کو نظر آئے کہ شاید یہ اسلامک پرنسپل سے ان کا کوئی کلیش آتا ہے تو ان کو آپ پیمنٹ کر سکتے
ہیں. انیس الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے حکومت میں آنے سے 20 سال پرانا دور واپس آ جائے گا. یہ خدشہ درست نہیں کیونکہ افغانستان بھی بدل چکا ہے اور طالبان بھی اب وہ نہیں رہے.
جو میں طالبان کو جانتا ہوں جو اس وقت افغانستان کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان ساری چیزوں پہ باتیں بھی کرتے ہیں اور ان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں اب وہ دور نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو ہمارا نظام ہے گورنمنٹ اس میں 25% خواتین کام کر رہی ہیں. اس وقت جو ہماری 120 سے اوپر جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں ایجوکیشن کے جو گرلز ایجوکیشن اس میں جاری ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کامیاب ہونے سے افغانستان میں پائیدار امن کا خواب جلد پورا ہونے کی امید ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کشمیری قوم پرست لیڈر اور جموں و کشمیر قومی محاذ آزادی کے ایک بانی محمد مقبول بٹ کی برسی پر پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی. اس موقع پر سری نگر میں ایک جلوس نکالنے کی بھی کوشش کی گئی جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے جلوس کے شراکا کو حراست میں لے لیا. سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل بتائیں گے.
محمد مقبول بٹ قوم پرست جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ یا جے کے این ایل ایف کے بانیوں میں شامل تھے جو اب کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک فعال حصہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یا جے کے ایل ایف کہلاتا ہے اور آج کل متنازع ریاست کے دونوں حصوں میں سرگرم ہے. یہ گلگت بلتستان سمیت ریاست کے تمام حصوں پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کی حامی جماعت ہے. مقبول بٹ کو 9 فروری 1984 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی. انہیں 1960 کی دہائی کے دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کے بومئی سوپور علاقے میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم قرار دیتے ہوئے ایک مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی. عدالت کے جج نیل کنڈ گنجو کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 1990 میں جے کے ایل ایف سے وابستہ عسکریت پسندوں نے سری نگر کے ایک بڑے بازار میں گولی مار کر قتل کیا تھا. پیر کو مقبول بٹ کی 35ویں برسی پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی جا رہی ہے. ہڑتال کے لیے اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی. ہڑتال کی وجہ سے پوری وادی کشمیر میں معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. ان تنظیموں نے اس موقع پر مقبول بٹ کی باقیات کو لوٹانے کا مطالبہ دہرایا ہے. جے کے ایل ایف کے ترجمان شیخ عبد الرشید:
دنیا کے ممالک میں آج اس کے لیے تقاریب منعقد کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب محمد مقبول بٹ شہید اعظم کی باقیات کو جو ہے ان کے لواحقین اور جموں کشمیر کے عوام کے سپرد کیا جائے تاکہ ان کا تجہیز و تکفین جو ہے باضابطہ اسلامی اقدار کے مطابق انجام دیا جا سکے.
تختہ دار پر لٹکانے کے بعد مقبول بٹ کی میت کو تہاڑ جیل کے احاطے ہی میں دفنایا گیا تھا. سری نگر کے عید گاہ علاقے میں واقع شہدا کے مزار میں پہلی قبر مقبول بٹ کی باقیات کے لیے خالی رکھی گئی ہے. پیر کو ان کی برسی کے موقع پر بھارت مخالف جلسے جلوسوں کے انعقاد کو روکنے کے لیے سری نگر کے چند علاقوں میں بغیر کسی اعلان کے غیر معمولی حفاظتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے پولیس نے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا یا انہیں امتناعی حراست میں لے لیا. وادی میں ریل سروسز کو حفظ مات تقدم کے طور پر معطل کر دیا گیا ہے. پیر کی دوپہر کو مشترکہ مزاحمتی قیادت کی اپیل پر اس کے کارکنوں اور حامیوں نے جن میں خواتین بھی شامل تھیں سری نگر کے مایسومہ علاقے سے ایک احتجاجی جلوس نکالا تو پولیس نے فوری طور پر حرکت میں آ کر انہیں حراست میں لے لیا. شرکاء جلوس نے جو کتبے اور بینر ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے ان پر بھی مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کی باقیات کو لوٹانے کا مطالبہ درج کیا گیا تھا. بھارتی پارلیمان پر 17 برس پہلے ہوئے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کو بھی تہاڑ جیل ہی میں 9 فروری 2013 کو پھانسی دی گئی تھی اور وہیں پر ان کی میت کو دفنایا گیا تھا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
کشمیری قوم پرست رہنما مقبول بٹ اور 1990 میں چکوٹی جنگ بندی لائن عبور کرنے کے دوران مارے جانے والوں کی برسی کے موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی ریاست کی خود مختاری کی حامی جماعتوں اور طلبہ تنظیموں کی طرف سے ریلیاں نکالی گئیں. مظفر آباد نے روشن مغل سے اس رپورٟٹ میں یہ تفصیل بتائی ہے.
دارالحکومت مظفر آباد، اٹھ مقام، راولا کوٹ، باغ، کوٹلی اور میرپور کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اور مختلف تقاریب منعقد کی گئیں جن میں مقبول بٹ کا جستے خاکی کشمیریوں کے حوالے کرنے اور کشمیر کو خود مختاری دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر 11 فروری 1990 میں چکوٹی سے جنگ بندی لائن عبور کرتے ہوئے مارے جانے والوں کی قبروں پر دعائیہ تقاریب منعقد کی گئیں اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر زون نے سب سے بڑی ریلی کوٹلی میں منعقد کی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں دیگر قوم پرست تنظیموں کے علاوہ کشمیر نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر نیشنل پارٹی کے صدر افضال سلیریا نے مطالبہ کیا۔
ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مقبول بٹ کا جسد خاکی کشمیریوں کے حوالے کیا جائے۔ جو جلسے کی قراردادیں تھیں، ایک تو یہ کہ سیز فائر لائن کی طرف ہر دو اطراف پہ امن قائم کیا جائے۔
مقبول بٹ کو بھارتی کشمیر میں جاری حالیہ عسکری تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ منقسم کشمیر کے دونوں حصوں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں 11 فروری کو ہر سال ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکی حمایت یافتہ اتحادی فوجوں نے عراق کی سرحد کے قریب واقع داعش کے زیر قبضہ آخری علاقوں سے اس کے جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم ان کی پیش قدمی ان علاقوں سے نقل مکانی کے لیے باہر آنے والے شہریوں کی وجہ سے رک گئی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ جنگجو بھی ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے شدید مزاحمت کر رہے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی سخوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
شام کے مشرقی علاقے سے ہزاروں شہری اتحادی فوجوں کے حملے سے قبل وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اتحادی فوجوں کی پیش قدمی گزشتہ ہفتے شروع ہوئی تھی۔ فرار ہونے والوں میں داعش کے ایک رکن کی بیوہ لیڈیا فاہم بھی تھی۔ اس کا کہنا تھا،
I came here without knowledge, and knowledge very important in Islam, and I didn't regret because this makes me experience to be strong.
وہ کہتی ہیں، میں یہاں بغیر معلومات کے پہنچی اور اسلام میں علم بہت اہم ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کیونکہ اس سے مجھے تجربہ حاصل ہوتا ہے اور میں مزید مضبوط محسوس کرتی ہوں۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں بہت مضبوط محسوس کرتی ہوں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عراق کی سرحد کے قریب واقع اس علاقے کے دو دیہات سے 20,000 افراد اب تک فرار ہو چکے ہیں اور اتوار کے روز باغوز گاؤں سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ علاقے سے نکل رہے تھے۔ طبقہ کی فوج کے ایمن الاساف کا کہنا ہے،
There is a great displacement and look how people are leaving and we slow down shooting so that we do not hurt civilians.
یہ بہت بڑے پیمانے کی بے دخلی ہے اور دیکھیے لوگ کس انداز میں وہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہم نے فائرنگ کم کر دی ہے تاکہ شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ باغوز گاؤں سے باہر نکلنے والے شہریوں کو ایک سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ شہریوں سے داعش کے ارکان کو الگ کیا جا سکے۔ اس کے بعد شہریوں کو جنگ زدہ علاقے کے باہر بے دخل افراد کے ایک کیمپ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مبینہ جہادی الیگزینڈر بیٹمر زائف کہتے ہیں،
If you go as a big group, it will be less dangerous. Maybe they not because they would see so many people.
ہم سوچ رہے تھے کہ بچے زیادہ ہوں گے، زیادہ عورتیں اور بچے۔ اگر آپ اتنے بڑے گروپ میں جائیں تو یہ نسبتاً کم خطرناک ہوگا کیونکہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، خاص طور پر بچے جو شاید رو رہے ہوں گے، لہٰذا وہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فرار ہونے والے لوگوں میں بہت سے غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ایک عراقی شخص احمد طارق احمد کا کہنا ہے،
خوشی موجود ہیں،
there are all kinds of people here, there are many Arabs, foreigners in great numbers, houses do not accommodate them, they're in the street, tents and trenches.
یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، بہت سے عرب لوگ ہیں اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ گھروں میں انہیں نہیں رکھا جا سکتا، وہ سڑکوں پر، خیموں میں اور خندقوں میں موجود ہیں۔ کچھ عرصہ قبل داعش عراق اور شام کے بڑے علاقوں پر قابض تھا، تاہم گزشتہ چند سالوں میں بین الاقوامی کوششوں کی بدولت ان کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہا پسند لوگ اب بھی ان دونوں ممالک کے اکا دکا علاقوں پر قابض ہیں اور حملہ آور اتحادی فوجوں کو بڑا نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو سے لوگوں کے غیر قانونی طور پر امریکہ داخلے کو روکنے کے لیے ایک دیوار کی تعمیر کے اپنے مطالبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے پیر کی رات ایک ریلی کے لیے ایل پاسو ٹیکساس کی سرحد کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر ٹرمپ کا دورہ ایسے میں ہو رہا ہے جب امریکی حکومت کو اپنے لگ بھگ ایک چوتھائی امور سلطنت چلانے کے لیے جمعے کے روز فنڈز کی ایک ڈیڈ لائن درپیش ہے، اور وہ گزشتہ ماہ 35 دن کی ایک ریکارڈ جزوی حکومتی بندش کے خاتمے کے بعد ایک دوسری بندش روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتوار کے روز ٹرمپ کے سینکڑوں حامی دیوار کی تعمیر کے مطالبے کے لیے ایک انسانی زنجیر بنانے کے لیے سرحد پر اکٹھے ہوئے۔ الپاسو ٹیکساس کے ایک امریکی شہری اینتھنی اگویرو کا کہنا تھا،
Saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos asegurar nuestra nación.
ہم سب اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی دیوار نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں اپنی قوم کو محفوظ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں گے، کیونکہ یہاں منشیات اور انسانوں کی وہ تمام اسمگلنگ نہ ہو سکے گی جو اس راستے سے ہوتی ہے، انہیں کوئی اور جگہ تلاش کرنا ہوگی۔ یہ الفاظ تھے دیوار کی تعمیر کے ایک حامی اینتھنی اگویرو کے۔ امریکہ کی جنوبی سرحد پر ایک باڑ کی تعمیر کے لیے رقم بدستور تنازع کا مرکزی نقطہ ہے۔ ٹرمپ 5.7 ارب ڈالر کے فنڈز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس بظاہر کچھ رقم کی پیشکش کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے کہیں کم جو صدر چاہتے ہیں۔ ٹرمپ حکومت کی کسی دوسری بندش کے امکان کو اس صورت میں خارج کرنے سے انکار کر چکے ہیں اگر انہیں ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کیا گیا سرحدی سیکیورٹی کا معاہدہ پسند نہ آیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کے کرسٹینا کائسیڈو سمٹ نے وینزویلا کولمبیا سرحد سے خبر دی ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت 50 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء یہاں پہنچ چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ خوراک اور ادویات وینزویلا کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ کل سے۔
امریکہ اور کولمبیا کی حکومتوں کی جانب سے براہ راست امداد پہنچنے کے بعد وینزویلا کے خود کو عبوری صدر کہلانے والے یوان گوائیڈو نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وینزویلا کی مسلح افواج کو براہ راست ایک پیغام بھیجا۔ ان کا کہنا تھا، انہیں علم ہے کہ وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے، ملک چھوڑنے والوں میں ان کے دوست بھی شامل ہیں، اور وہ بھی اسی دکھ سے گزر رہے ہیں جسے ہم سب جھیل رہے ہیں۔ یہ فوج کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ انسانی ضروریات سے متعلق امداد کو ملک میں داخل ہونے دے۔ کولمبیا میں امریکہ کے سفیر کیون ویٹیکر نے خوراک اور ادویات پر مشتمل امداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا کے عوام کے لیے $140 ملین مالیت کی امداد بھیجی ہے، اور مزید امداد بھی پہنچ رہی ہے۔ کیون کہتے ہیں،
This is a down payment. This is just a beginning. It's important. It's significant.
یہ تو بیانہ ہے، صرف آغاز ہے۔ یہ اہم ہے اور ضروری ہے، اور اسے وینزویلا میں جا کر وینزویلا کے عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ سفیر کیون نے کولمبیا کے صدر آئیون ڈوکیو کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے وینزویلا کی سرحد میں امداد کو بھیجنے کے لیے مدد کی۔ کولمبیا کے ایک نمائندے ایڈوارڈو گونزالس کا کہنا تھا، کولمبیا کی جانب سے ہمارا مشن اسے وہاں لے جانا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کی نگرانی کرنا ہے، اور سرحد تک اس کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہے۔ سائمن بولیوار نامی پل سے کولمبیا اور وینزویلا کے ہزاروں شہری ہر روز ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں۔ امداد کی پہلی کھیپ کے بعد، جس میں چاول، کافی، خشک دودھ اور دیگر اشیائے خوردنی کے ہمراہ کینولا آئل شامل ہے، اور اب وینزویلا کے زیادہ سے زیادہ شہری پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوراک کہاں تقسیم ہوگی۔ اسی دوران جب خوراک اور ادویات کو پل پر محفوظ کر دیا گیا ہے، تو 65 سالہ شہری کارمن لوئس سانشیز کو امید ہے کہ یہ امداد وینزویلا میں تقسیم ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں خدا سے صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ میڈورو چلا جائے، اور یہ کہ دیگر ملکوں سے کوئی جنگ نہ ہو اور لوگ نہ مرے۔ وینزویلا کے دیگر شہریوں کو پیاز، چاول اور انڈے وغیرہ جیسی اشیاء خوردنی خریدنے کے لیے کولمبیا آنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ایک شہری ٹونی بربیسٹ کا کہنا ہے،
The aid has to get to Venezuela. In Venezuela, people are dying.
اس امداد کا وینزویلا پہنچنا ضروری ہے کیونکہ لوگ وہاں مر رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. وینزویلا کے متنازع صدر نکولس میڈورو نے امریکی امداد لینے سے انکار کرتے ہوئے اس کا وینزویلا میں داخلہ روک دیا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے سپریم کورٹ نے سیاستدانوں میں رقوم کی تقسیم سے متعلق کیس میں پاکستانی فوج کے ملوث افسران کے خلاف 4 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے عاصم رانا. اس رپورٹ میں
سانس شروع ہوئی تو وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنی رپورٹ پیش کی جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. اپنی رپورٹ میں کہا کہ بینکوں میں 28 سال سے زیادہ پرانا ریکارڈ نہیں, اس لیے ثبوت نہیں مل رہے. اگر ایسا ہے تو بینکوں کے سربراہوں کو بلا لیتے ہیں. جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ فوج نے رپورٹ دی ہے کہ افسروں کے خلاف انکوائری جاری ہے. اٹارنی جنرل صاحب, آپ بتائیں, ملوث افراد کا کورٹ مارشل کرنے کے بجائے انکوائری کیوں ہو رہی ہے؟ کاروائی شروع کیوں نہیں ہوئی؟ اٹارنی جنرل نے آگاہ کیا کہ کورٹ مارشل سے پہلے تفتیش قانونی تقاضا ہے, شواہد سامنے آنے پر کورٹ مارشل ہوگا. جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے بعد کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فراڈ یا کرپشن پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ کے اس اہم کیس کے حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام پورا نہیں کرنا چاہتے.
کچھ جینیون بھی ڈیفیکلٹی ہے, لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ یا انویسٹیگیٹ ایف آئی اے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سورٹ آف پروبنگ دا کیس اینڈ کیرینگ اٹ فارورڈ. وہ اپنی ریسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے.
دوران سماعت متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کا ذکر بھی آ گیا. جسٹس گلزار نے کہا کہ پیسے تو ایم کیو ایم اور اس کے بانی کو بھی ملے تھے, کیس میں ان کا نام آیا نہ ایف آئی اے رپورٹ میں, جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے رپورٹ میں متحدہ اس کے بانی کا نام تھا, وہ ابھی پاکستان میں نہیں. حکومت برطانیہ سے ملزموں کی حوالگی کے لیے بات چیت جاری ہے, جلد پیش رفت ہوگی. وزارت دفاع نے جواب جمع کرانے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی, جس پر عدالت نے قرار دیا کہ انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے. ایف آئی اے کی رپورٹ کا جائزہ وزارت دفاع کے جواب کے ساتھ لیا جائے گا. عدالت نے سماعت 4 ہفتے تک ملتوی کر دی. جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اس کیس کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی.
ان لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں کی ہیں تو پھر قانون کی تو بالادستی جب تک ایک ملک میں نہیں ہوگی اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں گی, اس قسم کے جمہوریت کو انڈرمائن کرنے کے طریقے کار چلتے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی رکیں گے نہیں.
سال 2012 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی فوج کی بدنامی کا باعث بنے. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ خفیہ اداروں کا کام الیکشن سیل بنانا نہیں بلکہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اس کیس کے فیصلے کے بعد مرزا اسلم بیگ اور اسد درانی کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئیں, جنہیں عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا, اور وفاقی حکومت کو اصغر خان کیس فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا تھا. 29 دسمبر کو ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرواتے ہوئے اصغر خان عمل درآمد کیس کی فائل بند کرنے کی درخواست کی تھی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
کراچی میں سیاسی ورکر کو ڈکیت قرار دے کر فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کے کیس میں مقامی یونین کونسل کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار رحیم شاہ پر الزام ہے کہ اس نے ملزم کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور پھر اسے ہسپتال پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. اس واقعے پر سول سوسائٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی سخت احتجاج کیا جا رہا ہے, جبکہ پولیس رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ڈکیتی کے خلاف شہری کی جانب سے اپنے دفاع میں فائرنگ کے باعث پیش آیا. واقعے کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب.
کراچی میں سیاسی ورکر اور مبینہ ڈکیت کی ہلاکت کے کیس میں مقامی یونین کونسل کے چیئرمین رحیم شاہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. رحیم شاہ پر الزام ہے کہ اس نے ارشاد رانجھانی کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور پھر اسے اسپتال پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی. پولیس کے مطابق یہ واقعہ 6 فروری کو اس وقت پیش آیا تھا جب رحیم شاہ بینک سے رقم حاصل کرنے کے بعد شاہ لطیف ٹاؤن پہنچے, جہاں انہیں اسلحے کے زور پر ملزم نے لوٹنے کی کوشش کی. رحیم شاہ کے مطابق اس نے اپنے دفاع میں لائسنس یافتہ اسلحے سے جوابی فائرنگ کر کے ملزم کو زخمی کر دیا. ملزم کو زخمی کرنے کے بعد وہاں لوگ جمع ہو گئے اور اسے اسپتال پہنچانے کی کوشش کی, لیکن رحیم شاہ نے اسے اسپتال لے جانے سے روکا, جس کے بعد وہ وہیں دم توڑ گیا. سوشل میڈیا پر فوٹیج سامنے آنے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر شدید احتجاج اور تنقید کی گئی, جس پر وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی واقعے کا نوٹس لیا اور واقعے کی عدالتی تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا, جس پر ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ نے ڈی آئی جی ضلع شرقی کراچی عامر فاروقی کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی. تحقیقاتی ٹیم نے متعلقہ سی سی ٹی وی فوٹیج, سوشل میڈیا پر چلنے والے کلپس اور لواحقین سے بات کرنے کے بعد بتایا کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ واقعہ ڈکیتی کے دوران فائرنگ ہی کا ہے. ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جائے وقوع سے ملزم ارشاد رانجھانی کے زیر استعمال اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے, جبکہ اسے مردہ حالت میں اسپتال لانے والے ایمبولینس ڈرائیور کا بھی بیان قلم بند کیا گیا ہے. پولیس نے ملزم کی مجرمانہ سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی جاری کر دیا ہے.
جب یہ گاڑی پہ اپنی نیشنل ہائی وے پہ ہوتے ہوئے بھینس کالونی موڑ پہ آئے, تو وہاں پہ موٹر سائیکل پہ ان لوگوں کو یہاں پہ روکا گیا, انٹرسیپٹ کیا گیا اور کچھ وہاں پہ ہوائی فائر بھی کیا گیا باہر سے, اور اس کے رسپانس میں یا ریئیکشن میں پھر اندر سے گاڑی کے اندر سے فائر کیا گیا, جو گولیاں وہاں پہ پھر ارشاد علی رنجھانی کو لگیں.
دوسری جانب ارشاد کے اہل خانہ کے مطابق وہ صرف ایک سیاسی ورکر ہے, وہ حال ہی میں بیرون ملک سے وطن واپس آیا ہے, اس کا ڈکیتی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں. سول سوسائٹی کی جانب سے بھی واقعے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نام دیا جا رہا ہے. واقعے کے خلاف اتوار اور پیر کے روز شہر کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے گئے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو خود ساختہ عدالت لگا کر اسے قتل کرنا قانون کی حکمرانی اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے.
اور لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے, اس کو کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دیا جا رہا ہے, اسی 5 منٹ کے فاصلے میں تھانہ ہے, 5 منٹ فاصلے کا ایمبولینس.
عام معصوم لوگوں کو قتل کر رہے, مار رہے اور اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے, مطلب ریاست کس طرح کی بوٹلٹی کو دکھا رہی ہے.
واقعے کی بازگشت صوبائی اسمبلی میں بھی سنائی دی اور اس پر احتجاج بھی کیا گیا, جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے میں پولیس کی کارکردگی کو غیر پیشہ ورانہ قرار دیا ہے. آئی جی سندھ کو لکھے گئے خط میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کسی کی بے گناہی کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے. ان کے مطابق یہ واقعہ پولیس کی کارکردگی میں بڑے پیمانے پر بہتری کی گنجائش کو ظاہر کرتا ہے, جبکہ معاملے کو غلط طریقے سے حل کرنے سے لسانی جذبات پیدا ہونے کے بھی خدشات پیدا ہوئے ہیں. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت کی بنیاد پر زخمی یا قتل ہونے کے واقعات کوئی نئے نہیں, لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے سے وہ لسانی جذبات ایک بار پھر پیدا ہوئے ہیں جس کے زخم یہ شہر کئی دہائیوں سے کھاتا چلا آیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے کہا ہے کہ کسی بھی پڑوسی ملک کے ایڈونچر کا اسے بھرپور جواب دیا جائے گا. اسلام آباد سے اس بارے میں علی رانا کی رپورٹ.
اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام گرے ہائبرڈ وار سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پاکستان میں دہشت گردی, آبی جارحیت, خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور سارک پلیٹ فارم کو متاثر کرنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہم کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں.
ہمسائے ممالک میں مداخلت اور سارک کو منجمد کرنے کی نئی روایت نے جنم لیا. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی, میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے خطرات پیدا کیے, ہندواتا سوچ نے خطے کو نقصان پہنچایا.
جنرل زبیر محمود حیات نے گرے ہائبرڈ وار کو روایتی جنگ سے مشکل قرار دیتے ہوئے اس کے نقصانات بھی بتائے اور اس میں کامیابی کا راستہ بھی بتایا.
اندھے اعتماد کا تصور ختم ہو چکا. گرے ہائبرڈ وار جنگ کی نئی قسم ہے. اس جنگ میں معیشت کی تباہی سے لے کر دہشت گردوں کو مالی معاملے تک شامل ہے. اس جنگ میں سائبر حملے بھی ہوتے ہیں اور پروکسی وارز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان پرامن ملک ہے جو پرامن دنیا کا حامی ہے, چیلنجز کے باوجود مایوس نہیں ہوں گے, سی پیک کے ذریعے خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ میں اگر سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے اس جمعے تک کوئی سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو ایک اور شٹ ڈاؤن یعنی حکومت کی مندش کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. صدر ٹرمپ نے مسلسل اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باومین کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے،
Where walls go up, illegal crossings go way, way down. I will get it built.
جہاں اونچی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو لوگوں کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کے واقعات کم ہو جاتے ہیں، میں یہ دیوار تعمیر کراؤں گا۔ اس بارے میں اگرچہ صدر ٹرمپ اپنے ارادے پر مصمم طور پر قائم ہیں، ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کی مخالفت بھی اسی شدت سے جاری ہے۔ نینسی پلوسی کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیوار کے لیے رقم فراہم کرنے کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں پر مشتمل کانفرنس کمیٹی اس بارے میں اب تک کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچ سکی ہے، جس سے اس جمعے تک کوئی سمجھوتا طے کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اگر جمعے تک کوئی سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو ایک بار پھر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تاہم صدر ٹرمپ کو ملک کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے یہ خصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے لیڈر کانگریس مین کیون میکارتھی کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنے کے اختیار پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تاہم ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال کا اعلان غیر مناسب اور احمقانہ ہوگا۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اقلیتی رہنما چک شومر کہتے ہیں،
It's when the president interferes that there's a problem. So my advice to the president, you don't want to shut down the government. If you don't want to have to declare a national emergency, which I am opposed to and I don't think will happen, stay out of it.
مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب صدر مداخلت کرتے ہیں، لہذا میرا صدر کو مشورہ ہے کہ اگر وہ شٹ ڈاؤن کرانا نہیں چاہتے اور اگر آپ ہنگامی صورتحال کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہتے، جس کی میں مخالفت کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو انہیں اس معاملے سے الگ رہنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ پیر کے روز میکسیکو کی سرحد کے قریب واقع شہر الپاسو کا دورہ کرنے والے ہیں اور خیال ہے کہ وہ اپنے حتمی نقطہ نظر کا اعلان اسی موقع پر کریں گے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے جمعے کو رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کی اتحادی کرد شامی ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ٹی ایف تیل کے ان کنوؤں سے تیل فروخت کرتی رہی ہیں جس پر شام کے مشرق میں اس کا کنٹرول ہے، اور یہ امریکہ کی اقتصادی تعزیرات کے باوجود ہوتا رہا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
اپریل میں ملک کے شمال سے امریکہ کی متوقع واپسی کی روشنی میں شامی حکومت اور کرد خود مختاری کے بارے میں ممکنہ شرائط پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، اور عرب ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ تیل کے وسائل بات چیت کے اہم موضوعات میں شامل ہیں۔
وفی معلومات متقاطعہ ذکرت صحیفت الشرق الاوسط،
عرب ذرائع ابلاغ کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شام کے شمال میں امریکہ کی اتحادی ایس ڈی ایف سے تعلق رکھنے والے کرد مذاکرات کنندگان اور شامی سرکاری عہدیدار، جن میں انٹیلیجنس کے سربراہ علی مملوک شامل ہیں، وسط جنوری کے بعد سے خود مختاری کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر خطار ابو دیاب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ تیل کی فروخت بیشتر بلیک مارکیٹ کا سودا ہے، اور داعش گروپ نے بھی تیل کے انہی کنوؤں سے شام کی حکومت کو اس وقت تیل فروخت کیے تھے جب ان پر اس کا قبضہ تھا۔ ان کے الفاظ، امریکی فوج اپریل تک اپنی واپسی مکمل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور تمام فریقین اس وقت کے منتظر ہیں تاکہ دریائے فرات کے مشرق میں خلا کو پر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دوڑ میں ترکی، امریکہ اور روس دونوں سے مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ کرد امریکہ اور شامی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر خطار ابو دیاب کے۔ حالیہ ہفتوں میں عرب ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ شام کی کرنسی کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کافی کم ہو گئی ہے، اور اس وقت ڈالر کی قیمت 600 سے 700 شامی لیرا کے برابر ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بڑھتی ہوئی اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی اطلاع کے مطابق عراقی حکومت کو جنگ سے تباہ حال اپنے ملک کی تعمیر نو اور اپنے عوام کا اعتماد حاصل کرنے جیسے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ جنیوا میں آئی سی آر سی کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔
عراق کے مختلف شہروں میں ہونے والی بڑی لڑائیاں اب اپنے اختتام پر ہیں، لیکن ان مقامات پر ہونے والی تباہی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکالیف اور مسائل کو حل کرنا بہت دشوار معاملہ ہے۔ لڑائی سے انتہائی متاثرہ شہروں میں فلوجہ اور موصل شامل ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی اطلاع ہے کہ عراق کے اندر بے گھر ہونے والوں کی تعداد 18 لاکھ ہے، اور جو بڑی کارروائیوں کے ختم ہونے کے 1 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی اپنے گھروں سے دور ہیں، اور ہر 3 میں سے 1 فرد بدستور کیمپوں میں مقیم ہے۔ آئی سی آر سی کے صدر پیٹر ماورر نے حال ہی میں موصل، بغداد اور اربیل کا دورہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس حد تک تباہی دیکھی وہ انہیں انتہائی پریشان کر گئی۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو سماجی زخم ابھرے ہیں ان کو مندمل کرنا انتہائی دشوار ہوگا۔
In the aftermath of the war, there are still tensions in the society which makes it very difficult to reconcile.
آئی سی آر سی کے صدر پیٹر ماورر کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد معاشرے میں ابھی بھی کشیدگی اور تناؤ ہے، جس سے سنی اور شیعہ اور مختلف نسلی اور مذہبی کمیونٹیز کے درمیان مصالحت بہت مشکل ہو گئی ہے۔ یہ کمیونٹیز مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر اس جاری جنگ سے متاثر ہوتی رہی ہیں۔ ماورر کا کہنا ہے کہ معاشرے کی کمزور ترین اراکین، یعنی عورتیں، بچے اور معمر افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور معمول کی زندگی کو دوبارہ شروع کریں۔ اس جنگ سے جسمانی آزار کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہنی خوف اور دباؤ بھی پیدا ہوا ہے۔ آئی سی آر سی کے صدر کا کہنا ہے کہ مصالحت کے لیے سب سے بڑا اقدام ان ہزاروں افراد کے بارے میں وضاحت دینا ہے جو عراق میں عشروں سے تنازعات کے مختلف ادوار میں لاپتہ ہوئے اور ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا انتہائی اہم ہے تاکہ لوگ بالآخر اس دکھ اور آزار کو ختم کر سکیں جو اس لاعلمی کی وجہ سے ہے کہ ان کے پیارے کس حال میں ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان جلد ہی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ موجودہ ملکی اور عالمی تناظر میں اس دورے کی اہمیت پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ایک پاکستانی سابق سفارتکار جاوید چند اور یہاں امریکہ میں ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں جنوبی ایشیائی مرکز کے سربراہ گوپال سوامی سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
سعودی پرنس محمد بن سلمان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کو اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بیرونی ادائیگیوں کے سبب زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے ہیں اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بھی کم ہوئی ہے۔ دوسری جانب سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کی وجہ سے سعودی عرب پر کئی ممالک کی جانب سے نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان سے ایک سابق سفارتکار جاوید حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں اور کراؤن پرنس کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں بڑی سطح پر سرمایہ کاری کا اعلان بھی متوقع ہے۔
ایک جو فگر دیکھنے میں یا سننے میں آئی ہوئی ہے کہ $10 بلین کے برابر وہ آئل فیسلٹیز اور ریفائنری جو گوادر پورٹ ہے وہاں پہ بنانے میں وہ سعودی عربیہ انویسٹ کرے گا۔ سعودی عربیہ پہلے بھی موجودہ حکومت کے دور میں تقریباً $3 بلین کے برابر جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ رکھنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر چکا ہے، جس میں $2 بلین آ چکے ہیں اور $3 بلین بھی جلدی متوقع ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے $3 بلین کے برابر جو ہے وہ ایک آئل فیسلٹی بھی پاکستان کو آفر کیا تھا کہ جس کی پیمنٹ جو ہے وہ 1 سال کے اوپر ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس کے اوپر دی جائے گی یہ مدد۔
سعودی حکام پر سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی قتل کی وجہ سے نکتہ چینی کے بارے میں جاوید حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ دوست ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کرے۔
میرے خیال میں بہت افسوسناک ان کا جو قتل ہوا پہ استنبول میں سعودی کونسولیٹ میں، اس کے اوپر سرکاری طور پہ پاکستان نے کوئی پوزیشن نہیں لی، اور اس پالیسی کا آئینہ دار ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے یا دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان اندرونی معاملات پر ہم اپنے کمنٹس جو ہے وہ دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔
دوسری جانب یہاں امریکہ میں ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے سربراہ گوپال سوامی کہتے ہیں کہ خشوگی قتل کی وجہ سے سعودی عرب پر جاری نکتہ چینی اور پاکستان کی کمزور معاشی صورتحال کے تناظر میں یہ دورہ دونوں ممالک کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب دنیا میں معاشی اور اقتصادی سطح پر سخت مقابلہ ہے، سعودی عرب اپنے لیے نئے مستقل اتحادی تلاش کر رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی معاشی ضرورت بھی کسی حد تک پوری ہو جائے گی۔
He is looking out for friends, and Pakistan has been an age-old ally and friend of Saudi Arabia. And at the same time, Pakistan is also desperately in need of economic investments and projects and partners and friends.
سعودی کراؤن پرنس پاکستان میں نئے دوست تلاش کر رہا ہے، اور پاکستان کو اپنی کمزور معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب کی ضرورت ہے، تو اس دورے سے دونوں ممالک کی ضروریات پوری ہوں گی۔ پاکستانی اور سعودی عہدیداروں نے سعودی پرنس محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کی طرف سے اس دورے کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اسلام فوبیا اور نفرت کی بنیاد پر جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے نیو یارک کے مسلم کمیونٹی نے پولیس کے تعاون سے حفاظتی گشت کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں پولیس کے تربیت یافتہ مسلم کمیونٹی رضاکاروں کی گشت پر بعض حلقوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، جنہیں مسلم کمیونٹی اور پولیس دونوں نے ہی مسترد کر دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک رپورٹ اسفر امام کی زبانی۔
امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں جرائم کی بہکنی کے لیے کمیونٹی کے اشتراک سے سیفٹی پیٹرول یا حفاظتی گشت کے نظام کی روایت بہت پرانی ہے۔ امریکہ میں جب یہودیوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر جرائم میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلے یہودی کمیونٹی نے شہر میں پولیس کے اشتراک سے کمیونٹی سیفٹی پیٹرول کا نظام قائم کیا، بعد میں دیگر کمیونٹی بھی آگے آئیں، اور چار سال قبل تو بروکلن کے علاقے میں پاک امریکن سیفٹی پیٹرول کا بھی آغاز ہوا، جس کے روح رواں ناصر امان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیفٹی پیٹرول کمیونٹی اور پولیس دونوں کی مدد کے لیے ہے۔
پاک امریکن سیفٹی پیٹرول کے نام پہ سیفٹی پیٹرول شروع کی آج سے چار سال پہلے۔ میں ہمارے 13-14 ممبرز ہیں، ان کے پاس وقت ہے اور والنٹری کام کرنے کی وقتیں ہیں، وہ ہمارے پاس واقعی تاکی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پرپز اس کا یہ ہے کہ جس طرح دوسری کمیونٹیز جیسے یہودی کمیونٹی میں شمرم ہے، وہ کافی عرصے سے لوگوں کی جو اپنی کمیونٹی کی اس کی ہیلپ کر رہی ہے، تو ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کریں۔ ریسنٹلی ایک سن سیلف پارک 72% اور 62% پہ ایک مسلم سیفٹی پیٹرول کے نام پہ سیفٹی پیٹرول شروع ہوئی ہے، جو کہ جس کے اوپر کچھ کمیونٹیز کے لوگ جنہوں نے آلریڈی شروع کی ہیں پہلے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی لوگ جو ہے ہیلپ کر سکیں، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مسلم اسپیشلی یہ مسلم سیفٹی پیٹرول نہیں ہونی چاہیے۔
مسلم سیفٹی پیٹرول پر اعتراض کیوں جبکہ یہ صرف پولیس کی مدد کرتے ہیں؟ مسلم کمیونٹی سیفٹی پیٹرول کے سربراہ سمیع الدین کہتے ہیں،
اعتراض تو کوئی نہیں ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، ہیٹ کرائم وہ جو مسلمانوں کے بارے میں ہے وہ تو ہے نا، وہ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں پسند کرتے، تو ان کو ہم لوگ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں یہ خالی ہیومینٹی کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کو سیکیورٹی چاہیے۔
سمیع کہتے ہیں کہ یہ اعتراضات بلا جواز ہیں، نفرت کی بنیاد پہ بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف مسلم کمیونٹی کو بھی تحفظ درکار ہے، اس لیے کمیونٹی یہ پروگرام جاری رکھے گی۔
کسی نے کوئی کام روکنے کے لیے نہیں کہا، ہمارے ساتھ سب کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، اینڈ جہاں پہ 72 پریسنکٹ سنسٹ پارک، وہاں پہ جو مسلم کلبز ہیں ہم لوگوں کو وہ باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو کوئی بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے NYPD سے، وہ ہم لوگوں سے بس ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو دکھائیں کہ ایوری تھنگ جو ہے آرگنائز ہے، اور ہر بندہ جو گاڑی میں بیٹھے گا اس کا جو کرمنل ریکارڈ کوئی نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ گڈ ہے، اور جو بھی کوئی گاڑی چلائے گا اس کو ٹریننگ ہوگی باقاعدہ، دس از اے ریکوائرمنٹ۔ ہم لوگ جو سیکیورٹی جو کر رہے ہیں، سیکیورٹی صرف انسانوں کے لیے ہے، جس میں مسلم کمیونٹی اور باقی ساری کمیونٹی ہیں۔
کمیونٹی سیفٹی پیٹرول کے تحت پولیس کے تربیت یافتہ کمیونٹی رضاکار پولیس جیسی گاڑیوں اور یونیفارم میں اپنے علاقوں کا گشت کرتے ہیں، انہیں یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی شہری کو روکیں یا کسی کی تلاشی لیں یا اپنے طور پر کوئی بھی کارروائی کریں، وہ صرف کسی بھی مشکوک سرگرمی کی پولیس کو فوری اطلاع فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ویب سیریز سدھوا پر پہلی دستاویزی فلم خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل.
It was the silences in my life that made me want to write. My polio did not make me weak at any point.
بیفسی سدھوا کا شمار پاکستان اور برصغیر کے ان قلمکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے انگریزی زبان میں کتاب لکھنے کی ابتدا کی تھی. شکاگو میں قائم ایک ادارہ ایکسپلور دیئر اسٹوریز گزشتہ 2 برسوں سے بیفسی سدھوا کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنانے میں مصروف ہے جس کا عنوان ہے دا سائلنسز آف مائی لائف. اس ادارے کی فلم ساز سعدیہ اوکیلی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بیبسی سدھوا کی زندگی کا خاکہ پیش کیا اور ان کی زندگی پر فلم بنانے کے مقصد پر روشنی ڈالی.
بیبسی سدھوا جو بڑا کام کیا انہوں نے سب کانٹیننٹ کو دنیا بھر کے لیے کھول دیا, اس لیے کہ انہوں نے انگریزی میں لکھا اور ان کی کتابیں لندن میں جوناتھن کیپ کے تھرو شائع ہونی شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں ارلی 80s میں. دوسرے وہ ایک چھوٹی سی زوراسٹرین کمیونٹی جو اب بہت کم رہ گئے ہیں, جو پہلا مونوتھیسٹک ریلیجن تھا, اور ان کی ویلیوز اور ایکسلنس جو ہے اس کو شائع کیا انہوں نے ساری دنیا میں اپنی کتابوں اور کہانیوں کی طرف. بیفسی اب ہیوسٹن میں ہیں اور 85+ کی ہیں, ان کی صحت ان کی کمزور ہے مگر زبردست دماغ ہے ابھی بھی, اور وہ 5 کانٹیننٹس میں ان کی کتابیں ابھی بھی چھپ رہی ہیں. یہاں امریکہ میں ملک ویڈ ایڈیشنز چھاپ رہے ہیں, انگلینڈ میں ڈان بکس چھاپ رہے ہیں, اٹلی میں نیری پوترا چھاپ رہے ہیں ان کی کتابیں, پاکستان میں چھپ رہی ہیں, رینڈم پینگوئن رینڈم ہاؤس ہندوستان میں چھاپ رہے ہیں ان کی کتابیں. اسی کی کتابوں پہ دیپا مہتا نے بہت خوبصورت فلمیں بنائی ہیں, ارتھ 1947 اور واٹر. برائس یونیورسٹی اب ان کا پورا کام اکوائر کر رہے ہیں, ان کو امریکہ کی 3-4 یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے ایز مائگریشن اسٹڈیز.
بیفسی سدھوا کی زندگی پر فلم بنانے کی وجہ بتاتے ہوئے سعدیہ اوکیلی نے کہا,
بیفسی کو اس لیے میں نے چوز کیا کہ عورت کے ناطے کریٹو مائنڈ ساری دنیا میں انہوں نے ان کا آرٹ پبلش ہو رہا ہے ابھی تک 23+ میں, اور اسٹوری آف مائگریشن اور اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا, اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑنا, یہ آپ کی میری ہم سب کی کہانی ہے.
سعدیہ اوکیلی نے مزید کہا,
جیسے بیفسی بچپن میں اسکول تک نہیں جا پائیں بیماری کی وجہ سے, ان کا تحفہ لکھائی تھا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس کہانی سے یہ سب چیزیں سیکھ سکیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں.
یہ فلم اب کس مرحلے پر ہے اس بارے میں سعدیہ اوکیلی نے کہا,
تو بیفسی ہیوسٹن میں وہاں پہ ایک کرو ہے, یو کے میں دوسرا کرو ہائر کیا, اب ہمیں اس سال 8 انٹرویوز اور پورے کریں, 44 انٹرویوز آلریڈی کر چکے ہیں, کمیونٹی ممبر سے, رائٹر سے, سب لوگ جن کا تعلق رائٹنگ سے, بیفسی سدھوا سے, اس آئیڈیا سے ہے جو کہ آئیڈیا آف انکلوسیوٹی ہے اینڈ ایڈوکیشن تھرو فلم.
سعدیہ اوکیلی نے کہا کہ یہ فلم اگلے سال تک مکمل ہو جائے گی اور انگریزی زبان میں بنی یہ دستاویزی فلم جب دوسرے ملکوں میں جائے گی تو وہاں کے لوگ خود اسے اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے.
میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ بیفسی کی زندگی میں وہ پریمیئر پہ بیٹھی ہوں گی ہم سب کے ساتھ.
یہ تھی شکاگو میں قائم ایک ادارے ایکسپلور دیئر اسٹوریز کی فلم ساز سعدیہ اوکیلی, جن کا ادارہ اس وقت معروف ناول نگار بیفسی سدھوا پر ایک دستاویزی فلم بنانے میں مصروف ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں 7 رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منصر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔